أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بل آمن وعصى بربه واتقى إن الله يحب المتقين
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہاں کیوں نہیں جس نے بھی اپنے عہد کو پورا کیا اور تقویٰ اختیار کیا تو اللہ متقین سے محبت کرنے والا ہے. آج کل کے معاشروں میں ایک یہ بھی بیماری عام ہے کہ بات کرو تو مکر جاؤ, وعدہ کرو تو اس کو پورا کرنے میں ٹال مٹول سے کام لو, جب کوئی عہد کرو تو اس کو توڑنے کے بہانے تلاش کرو, کیونکہ دوسرے طرف بہتر مفاد نظر آ رہا ہوتا ہے. اور یہ باتیں انفرادی طور پر بھی اور جہاں پانچ دس افراد اکٹھے مل کر کام کر رہے ہوں, کوئی مشترکہ کاروبار ہو وہاں بھی, اور بدقسمتی سے ملک سے بھی جب معاہدے کرتے ہیں تو بدعہدی اور زیادتی کر رہے ہوتے ہیں. خاص طور پر جب کسی امیر ملک اور غریب ملک میں کوئی معاہدہ ہو تو بعض دفعہ اپنے مفاد منوانے کی خاطر دباؤ ڈالتے ہیں, اور اگر دباؤ میں آنے سے کوئی انکاری ہو تو پھر معاہدوں میں بدعہدیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو بہرحال یہ ایک ایسی برائی ہے جو شخصی معاہدوں سے لے کر بین الاقوامی معاہدوں تک حاوی ہے, سب تک پھیلی ہوئی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ فرمایا اگر تم میری محبت چاہتے ہو, یہ چاہتے ہو کہ میں تم سے راضی رہوں, یہ چاہتے ہو کہ میں تمہاری دعاؤں کو سنوں, تو تقویٰ اختیار کرو, مجھ سے ڈرو, میری تعلیم پر عمل کرو. اور تعلیم میں سے بھی ایک بہت اہم تعلیم جو ہے وہ اپنے عہد کو پورا کرنا ہے, اپنے وعدوں کا پاس رکھنا ہے. تو قرآن کریم نے مختلف پڑاؤں میں مختلف حالات میں عہد کی جو صورتیں ہو سکتی ہیں ان پر روشنی ڈالی ہے. فرماتا ہے کہ نیکیاں قائم کرنے کے لیے حقوق اللہ اور حقوق العباد بھی ادا کرو, اور ان کو ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد کو پورا کرو اور بندوں سے کیے گئے معاہدوں پر اور وعدوں پر بھی عمل درآمد کرو. امام راضی اپنی تفصیل میں لکھتے ہیں کہ اوفو بالعہد خداوند تعالیٰ کے اس قول کے مشابہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفو بالعہد, اور اس قول میں تمام مثلاً عقد بیع ہے, عقد شرکت, عقد یمین, عقد نظر, عقد صلح اور عقد نکاح وغیرہ سب شامل ہیں. تو کہتے ہیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت کا منشا یہ ہے کہ دو انسانوں کے درمیان جو بھی عقد ہو اور جو عہد قرار پائے اس کے مطابق دونوں پر اس کا پورا کرنا واجب ہے. اب دیکھیں آج کل کیا ہوتا ہے, بہت سے جھگڑے اس بات پر ہو رہے ہوتے ہیں کہ فروخت کرنے والا کہتا ہے کہ میں نے فلاں چیز اتنی مقدار میں دی, یا اگر زمین کا معاملہ ہے تو اتنا رقبہ دیا ہے اور معاہدے میں اتنا ہی لکھا ہوتا ہے, جو سودے کاغذات ہوتے ہیں ان میں اتنا ہی لکھا ہوتا ہے, لیکن اصل میں موقع پر کچھ اور ہوتا ہے. اب بیچنے والا اپنے اس عمل کی وجہ سے اس سودے میں بدعہدی کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے اور جھگڑے ہوتے ہیں, پھر قضاء میں جاتے ہیں جھگڑے, عدالتوں میں جاتے ہیں, پولیس میں جاتے ہیں, کیس بن رہے ہوتے ہیں, تو ایک فریق تو بدعہدی کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے اور دوسرا بے صبری کا اور کم حوصلگی کا. پھر جیسا کہ امام راضی نے لکھا ہے کاروبار ہیں, کاروباروں میں کاروبار میں شراکت داریاں ہیں, اس میں بھی عہد کی پابندی کی ضرورت ہے. معاہدے ہوتے ہیں کہ جس جس کا جتنا جتنا حصہ ہو, جتنا جتنا شیئر ہو, اس کے مطابق کاروبار ہوگا. پھر یہ کہ کس نے کیا کام کرنا ہے, کس نے کتنا سرمایہ لگانا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر کسی فریق میں بھی کوئی بدنیتی پیدا ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ ہی بدعتی بھی شروع ہو جاتی ہے, معاہدے بھی ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر جھگڑے شروع ہوتے ہیں. تو خاندانوں کے خاندان اس طرح اجڑے ہوتے ہیں ان جھگڑوں اور لڑائیوں میں. پھر عام روزمرہ کے معاملات ہیں, ان میں بھی وعدہ خلافیاں ہو رہی ہوتی ہیں اور ہوتے ہوتے بعض دفعہ سخت قسم کی لڑائی پر منتج ہو جاتی ہیں یہ چیزیں. پھر جھگڑوں کے بعد اگر صلح کی کوئی صورت پیدا ہو تو وہ معاہدے ہوتے ہیں, اور جب صلح کرانے والے ادارے صلح کرواتے ہیں دو فریقین کی تو وہاں صلح ہو جاتی ہے, وعدہ کرتے ہیں کہ اب سب ٹھیک رہے گا, بعض دفعہ لکھت پڑت بھی ہو جاتی ہے. لیکن بعض دفعہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ صلح کر کے باہر نکلے دفتر سے یا عدالت سے تو پھر سر پٹول شروع ہو گئی, کوئی وعدوں کا عہدوں کا پاس نہیں ہوتا. پھر نکاح کا عقد ہے, ایک عہد ہے, دو فریقین کا معاملہ ہے, اس کو پورا نہیں کر رہے ہوتے. یہ معاہدہ تو ایک پبلک جگہ میں اللہ کو گواہ بنا کر تقوی کی شرائط پر قائم رہنے کی شرط کے ساتھ کیا جاتا ہے, لیکن بعض ایسے فریق کے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے, بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہوتے, ان پر ظلم اور زیادتی کر رہے ہوتے ہیں, گھر کے خرچ میں باوجود کشائش ہونے کے تنگی دے رہے ہوتے ہیں, بیویوں کے حق میں نہیں ادا کر رہے ہوتے, حالانکہ نکاح کے وقت بڑے فخر سے کھڑے ہو کر سب کے سامنے اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ہمیں بالکل منظور ہے اس حق میں نکاح. اب پتہ نہیں ایسے لوگ دنیا دکھاوے کی خاطر حق میں منظور کرتے ہیں کہ یا دل میں یہ نیت پہلے ہی ہوتی ہے کہ جو بھی لکھوایا جا رہا ہے حق میں لکھوا لو کون سا دینا ہے. تو ایسے لوگوں کو یہ حدیث سامنے رکھنی چاہیے. آن سلم نے فرمایا کہ جو اس نیت سے پھر حق میں لکھواتے ہیں ایسے لوگ ضانی ہوتے ہیں. اللہ رحم کرے اگر ایک فیصد بھی ہم میں سے ایسے لوگ ہوں, ایک فیصد سے کم بھی ایسے لوگ ہوں, ہزار میں سے بھی ایک ہو, تو تب بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے. کیونکہ پرانے احمدیوں کی تربیت سے کہ معیار اعلیٰ ہوں گے تو نئے آنے والوں کی تربیت صحیح طرح ہو سکے گی. اس لیے بہت گہرائی میں جا کر ان باتوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ اِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. کہ اور تم اللہ کے عہد کو پورا کرو جب تم عہد کرو, اور قسموں کو ان کی پختگی کے بعد نہ توڑو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر کفیل بنا چکے ہو. اللہ یقین جانتا ہے جو تم کرتے ہو, جو کچھ تم کرتے ہو. اور مسلم اور فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ جو تم عہد کرتے ہو اس کو بھی پورا کرو اس زمن میں, اور جو تمہارے آپس میں معاہدات ہوتے ہیں ان کو بھی مت توڑو. یعنی جب تم خدا تعالیٰ کو ضامن کر کے کسی انسان سے معاہدہ کرو تو اس کو ضرور پورا کرو, کیونکہ تم خدا تعالیٰ کو ضامن مقرر کر چکے ہو. بس خدا کا نام لے کر کیے ہوئے معاہدے کو اگر تم توڑو گے تو گویا خدا تعالیٰ کو بدنام کرنے والے ہو گے, اور خدا تعالیٰ کو غیرت آئے گی اور اسے تمہیں سزا دینی پڑے گی. فرمایا کہ اس عہد کو پورا کرو جس میں تم نے اللہ تعالیٰ کو ضامن مقرر کیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے عہد پورے نہ کرو تو کوئی حرج نہیں, کیونکہ خدائی عہد میں سچ بولنا شامل ہے. بلکہ ان الفاظ سے اس مومن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انہی عہدوں کی پابندی انسان پر فرض ہے کہ جن کا ضامن اللہ تعالیٰ ہو, اور جن عہدوں کا ضامن اللہ تعالیٰ نہ ہو ان کا پورا کرنا غیر ضروری ہی نہیں بلکہ گناہ بھی ہے. تو مطلب یہ ہے اس کا کہ ہر وہ عہد جو انصاف اور سچائی پر مبنی ہے اس کا اللہ تعالیٰ ضامن ہوتا ہے, چاہے اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے یا نہ لیا جائے. جو بھی عہد انصاف اور سچائی پر مبنی ہوگا, اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق ہوگا, وہ عہد بہرحال اس کا ضامن اللہ تعالیٰ ہے, چاہے وہاں اللہ کا نام لیا جائے یا نہ لیا جائے. کیونکہ سماتے ہیں کیونکہ وہ ہر مومن سے سچائی کا عہد لے چکا ہے. اللہ تعالیٰ یہ عہد لے چکا ہے ہر ایک سے کہ میں سچ بولوں گا, اور جو شخص اس عہد کے بعد کسی انسان سے کسی جائز امر کا اقرار کرتا ہے وہ اس عہد کے ساتھ گویا خدا تعالیٰ سے بھی ایک عہد باندھتا ہے, اور خدا تعالیٰ اس عہد کا ضامن ہو جاتا ہے. لیکن جو عہد کسی ناپاک امر یا ظلم کے متعلق ہو اس کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ گناہ ہے. اللہ تعالیٰ اس عہد کا ضامن نہیں, کیونکہ وہ گناہ ناپاکی کے لیے ضامن نہیں ہوتا. غرض اللہ تعالیٰ کے ضامن ہونے سے اس طرف اشارہ نہیں کیا کہ جن عہدوں پر قسم کھاؤ صرف انہیں پورا کرو, بلکہ اس مضمون کی طرف اشارہ کیا ہے کہ سب وہ عہد جو عدل احسان اور اطاعت ذی القربیٰ کے مطابق ہوں انہیں پورا کرو, اور وہ عہد جس میں فحشاء منکر اور بغی کا رنگ پایا جاتا ہو انہیں پورا نہ کرو, ان کے بارے میں تم سے کوئی سوال نہ ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کا ضامن نہیں بلکہ ان سے منع کرتا ہے. تو مذکورہ والا حکم ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اگر کسی ناجائز امر پر قسم کھا لیتے ہیں تو عہد کی پابندی کے نام سے اس پر مصر رہتے ہیں. جیسے کیا دیتے ہیں کہ فلاں سے ہماری بول چال اس لیے بند ہے یا تعلق قطل اس لیے کی ہوئی ہے یا فلاں وقت اس نے مجھے تکلیف پہنچائی تھی اور باوجود کوشش کے ہماری صلح نہیں ہوئی اور یہ نہیں ہوا اور وہ نہیں ہوا, شکوے اور شکایتیں ہوتی ہیں. تو اب میں نے بھی عہد کر لیا ہے کہ میں اس سے کوئی بات نہیں کروں گا. تو یہ غلط قسمیں ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حکم تو یہ ہے کہ تین دن سے زیادہ اپنے بھائی سے قطع تعلق نہ کرو. اور سب کچھ مفتی محمود علیہ صاحب اسلام فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہ اسلامی اخلاق میں یہ داخل ہے کہ اگر وعید کے طور پر کوئی عہد کیا جائے تو اس کا توڑنا حسن اخلاق میں داخل ہے. مثلا اگر کوئی اپنے خدمتگار کی اس پر قسم کھائے کہ میں اس کو ضرور 50 جوتے ماروں گا تو اس کی توبہ اور تجرب اس پر معاف کرنا سنت اسلام ہے. تا تخلف اخلاق ہو جائے, مگر وعدہ کا تخلف جائز نہیں. ترک وعدہ پر باز پرس ہوگی مگر ترک وعید پر نہیں. اب ایک اور بہت بڑا عہد ہے جو ہم احمدیت میں شامل ہو کر ہم نے کیا ہے, اور وہ یہ کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کریں گے. اور یہ عہد کسی عام آدمی سے نہیں کر رہے بلکہ نبی کے ساتھ یہ عہد کیا ہے. اور نبی کے ہاتھ سے بیعت کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایک عہد باندھ رہے ہیں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ یَدُ اللّٰہِ فَوْقَ اَیْدِیْهِمْ فَمَن نَقَصَ فَإِنَّمَا يَنْقُصُ عَلٰی نَفْسِهِ وَمَن اَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَیْهِ اللہ تسیوتی ہے اجرن عظیما. یقیناً وہ لوگ جو تیری بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی کی بیعت کرتے ہیں, اور اللہ کا ہاتھ ہے جو ان کے ہاتھ پر ہے. بس جو کوئی عہد توڑے تو وہ اپنے ہی مفاد کے خلاف عہد توڑتا ہے, اور جو اس عہد کو پورا کرے جو اس نے اللہ سے باندھا تو یقیناً وہ اسے بہت بڑا اجر عطا کرے گا. اب اس زمانے میں حضرت عبدالعزیز مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں شامل ہو کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت میں ہی شامل ہو رہے ہیں, کیونکہ آپ کے حکم کے مطابق ہم نے حضرت مسیح علیہ السلام کو ماننا. تو کچھ نے تجوید بیعت کی ہے اور کچھ نئے شامل ہو رہے ہیں. تو اس کے بعد بدعہدی کرنا تو اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنے والی بات ہے, اور اگر اس عہد پر قائم رہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر میں اتنا بڑا اجر ادا کروں گا جس کا تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے, جس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں بہرحال میری باتیں ماننی ہوں گی, یہی کہ میری عبادت کرو, نئے انسان کی ہمدردی اپنے دل میں پیدا کرو. کبھی کسی انسان کو تمہارے سے دکھ نہ پہنچے, اور دکھ پہنچانے والی ہر چیز سے تمہیں نفرت ہو. ہر وقت لوگوں کی بھلائی کا سوچو اور جھگڑوں کو ختم کرو اور صلح کی فضا پیدا کرو. پھر فرمایا کہ یہ تمہیں حکم ہے یہ کرو, لیکن اگر تم باز نہ آئے اور زمین میں فساد پیدا کرتے رہے تو یقیناً تم خسارہ پانے والے ہو, اور ایسے لوگ پھر عباد الرحمان نہیں ہوتے. رحمان خدا کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے, جیسا کہ فرمایا ہے الذین ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقه ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. یعنی وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اس مضبوطی سے باندھے باندھنے کی بات توڑ دیتے ہیں اور ان تعلقات کو کاٹ دیتے ہیں جن کا جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے, اور زمین میں فساد کرتے ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جو گھاٹا پانے والے ہیں. اب کن تعلقات کو اللہ تعالیٰ نے باندھنے کا حکم دیا ہے, جوڑنے کا حکم دیا ہے؟ ان میں سے ایک یہی ہے جیسا کہ پہلے میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق پیدا کرو. اس کی عبادت کرو، ہمیشہ اس کے آگے جھکو، اور چھوٹے سے چھوٹے رنگ میں بھی کبھی اس کو شریک نہ ٹھہراؤ. تمہاری نوکریاں، تمہارے کاروبار، تمہاری مسلطیں، اس کی عبادت سے نہ روکیں تمہیں. اس کے علاوہ قرابت داروں سے، عزیزوں سے، دوستوں سے، انسانوں سے ایک تعلق پیدا کرو، ایسا مضبوط پیار و محبت کا تعلق پیدا کرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. تو تم پھر کہا جا سکتا ہے کہ تم صلہ رحمی کرنے والے ہو اور قطع رحمی کرنے والے نہیں ہو، کیونکہ قطع رحمی کرنے والا آخرکار وہی ہوتے ہیں جو زمین میں فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور فساد پیدا کرنے والے خسارے میں ہیں، گھاٹا پانے والے ہیں. اب جس کے دل میں خوف خدا ہے وہ تو اس بات سے ہی کام جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو خسارے کی وارننگ دی ہے. لیکن بعض اس بات کو آسانی سے نہیں سمجھتے، تو ان کے لیے مزید کھول کر فرما دیا کہ والذین ینقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پختگی سے باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اسے قطع کرتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد کرتے پھرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے بدتر گھر ہوگا. تو وہاں یہاں فرمایا کہ دیکھو یہ خسارہ کیا ہے جو تمہیں اپنی بدعتی کی وجہ سے ہوگا، یہ نقصان کیا ہے جو تمہیں اپنی عہد توڑنے کی وجہ سے برداشت کرنا پڑے گا. تو سنو، اس کو معمولی نہ سمجھو، یہ بہت بڑا نقصان ہے جس کی برداشت کی تمہیں طاقت نہیں ہے. ان بدعتیوں کی سزا یہ ہوگی، ایسے بدعتیوں کو فرمایا کہ پھر تم پر لعنت ہوگی. اب اللہ جس پر لعنت ڈال دے، اس کا تو نہ دین رہا نہ دنیا رہی، اور پھر بدتر گھر ہوگا. مرنے کے بعد بھی تمہارا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا، اور وہ ایسا ٹھکانہ ہے کہ پھر اگر تم ہاتھ بھی جوڑتے رہو گے کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں ایک موقع دے، واپس دنیا میں بھیج دے تو ہم نیکیاں کریں، تو وہ پھر اب بے سب بے فائدہ ہوگا. دیکھیں کتنا خوفناک انجار ہے. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ عہد کرو، معاہدے کرو، توڑ دو تو فرق نہیں پڑتا، اور کیونکہ عمومی طور پر معاشرہ بگڑا ہوا ہے اس لیے جب ایسے لوگ، جو دنیا دار لوگوں میں بات کر رہا ہوں، لوگوں کے پاس جب ایسے لوگوں کے پاس حکومت آتی ہے تو حکومتی معاہدوں کو بھی ادھر تلاش کر کے توڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے ہر سطح پر اب یہ احمدی کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاہدوں کی پاسداری کرنے والے اور کرانے والے ہوں، اور اس اعلیٰ خلق کو قائم کرنے والے ہوں. حدیث میں آتا ہے، انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطاب کرتے ہوئے کہ جو شخص امانت کے لحاظ کا لحاظ نہیں رکھتا اس کا ایمان کوئی ایمان نہیں، اور جو عہد کا پاس نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں. پھر عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی سے جھگڑے کی طرح نہ ڈالو، اور نہ اس سے بےحدہ تحقیر امیز مذاق کرو، اور نہ اس کو ایسا وعدہ کرو جسے پورا نہ کر سکو. تو بعض لوگ اب بعض مثلاً ضرورت کے وقت کسی سے قرض لے لیتے ہیں اور بڑے اعتماد سے اس کی لکھت پڑھ بھی کر لیتے ہیں، شک ہی نہیں پڑتا کبھی، اور ان کو خود یہ پتہ ہوتا ہے قرض لینے والے کو کہ ہم اس مدت میں یہ ادا نہیں کر سکیں گے. تو ایسے لوگوں کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جب یہ پتا ہو کہ نہیں ادا کر سکتے تو پھر صاف صاف بات کرنی چاہیے, کالج سدیش سے کام لینا چاہیے کہ اتنی مدت سے پہلے ادا کرنا ممکن نہیں, جتنی مدت میسر ہے کرو, دینے والے کو اگر اس میں اس مدت میں برداشت کر سکے گا دے دے گا, اندر نہیں دے گا کہیں اور سے انتظام ہو جائے گا, لیکن بد ایسی بہرحال نہیں ہونی چاہیے. پھر حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی تین علامتیں ہیں, جب گفتگو کرتا ہے تو کس بیانی سے کام کرتا ہے, جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے, اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. اب اگر کسی کو یہ پتہ چلے کہ اسلام نے مجھے منافق کہا تو فوراً اپنے مارنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں, ایک تصور ہے. لیکن اگر وہی بدعہد ہے اور اپنے وعدے کے خلاف کرتا ہے تو اس کو کبھی احساس ہی نہیں ہوتا, پرواہی نہیں ہو رہی ہوتی. تو ایک عام آدمی کے منافق کہنے پر تو بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں, لیکن اللہ کے رسول نے اب ایسے لوگوں کو منافق کہا ہے تو پھر ایسے لوگوں کو بہرحال دل میں خوف ہونا چاہیے. حضرت عبدالقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو منافق وہی نہیں ہے جو عیسائی عہد نہیں کرتا یا زبان سے وہ اخلاص ظاہر کرتا ہے مگر دل میں اس کے کفر ہے, بلکہ وہ بھی منافق ہے جس کی فطرت میں دو رنگی ہے اگرچہ وہ اس کے اختیار میں نہ ہو. صحابہ اکرام کو دیکھو, اب یہ بہت باریک تشریف فرما رہے ہیں انسان شام, کہ صحابہ اکرام کو اس دورنگی کا بہت خطرہ رہتا تھا. ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رو رہے تھے تو حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ کیوں روتے ہو, کہا کہ اس لیے روتا ہوں کہ مجھ میں نفاق کے آثار معلوم ہوتے ہیں, جب میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا ہوں تو اس وقت دل نرم اور اس کی حالت بدلی ہوئی معلوم ہوتی ہے, مگر جب ان سے جدا ہوتا ہوں تو وہ حالت نہیں رہتی. ابو بکر نے فرمایا کہ یہ حالت تو میری بھی ہے. پھر دونوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کل ماجرا بیان کیا. آپ نے فرمایا کہ تم منافق نہیں ہو, انسان کے دل میں قبض اور بسط ہوتی ہوتی ہے, یعنی تنگی بھی آتی ہوتی, مختلف حالتیں پیدا ہوتی رہتی ہیں. جو حالت تمہاری میرے پاس ہوتی ہے اگر وہ ہمیشہ رہے تو فرشتے تم سے مسافہ کریں. تو اب دیکھو انسان فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ صحابہ کرام اس نفاق سے دورنگی سے کس قدر ڈرتے تھے, جب انسان ضرورت اور دلیری سے زبان کھولتا ہے تو وہ بھی منافق ہوتا ہے. دین کی حد تک ہوتی سنے اور وہاں کی مجلس نہ چھوڑے یا ان کو جواب نہ دے تب بھی منافق ہوتا ہے, اگر مومن کی کسی غیرت اور استقامت نہ ہو تب بھی منافق ہوتا ہے, جب تک انسان ہر حال میں خدا کو یاد نہ کرے تب تک نفاق سے خالی نہ ہوگا, اور یہ حالت تم کو بدریہ دعا حاصل ہوگی. ہمیشہ دعا کرو کہ خدا تعالیٰ اس سے بچا دے. جو انسان داخل سلسلہ ہو کر پھر بھی دورنگی اختیار کرتا ہے تو وہ اس سلسلے سے دور رہتا ہے, اس لیے خدا تعالیٰ نے منافقوں کی جگہ اسفل السافلین رکھی ہے, کیونکہ ان میں دورنگی ہوتی ہے اور کافروں میں یکرنگی ہوتی ہے, یعنی کافر کم از کم کھل کے دشمن ہوتے ہیں, منافقت نہیں کر رہے ہوتے. حضرت زید بن ارقم بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت کوئی آدمی اپنے بھائی کے ساتھ وعدہ کرے اور اس کی نیت اسے پورا کرنے کی ہو مگر کسی وجہ سے وہ اس کو پورا نہ کر سکے اور وقت پر نہ آئے تو اس پر کوئی گناہ نہیں. تو ایسے لوگوں کی پھر اللہ تعالیٰ بھی مدد فرماتا ہے کیونکہ ان کی نیت نیک ہوتی ہے, جیسا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا تھا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص تھا, اس کا قصہ بیان فرمایا آن صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ وہ اپنی قوم کے ایک امیر شخص کے پاس گیا اور 1000 اشرفی کا قرض مانگا اس سے. اس شخص نے کہا تمہارا ضامن کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ ضامن تو میرا کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سوا. پھر اس نے کہا کہ گواہ کون ہوگا؟ اس نے کہا گواہ میرا خدا تعالیٰ ہی ہے. تو قرض دینے والے نے اس کی بات کو اعتبار کر لیا اور مقررہ مدت کے لیے 1000 اشرفی اس کو دے دی. اس کے بعد قرض لینے والا اپنے کام سے جہاز سمندری جہاز پر بیٹھا اور چلا گیا. جب قرض کی واپسی کا وقت قریب آیا تو وہ ساحل سمندر پر آیا کہ واپس جائے, کیونکہ کام بھی اس کا ختم ہو گیا تھا اور جس سے قرض لیا ہے اس کی ایک وغیرہ رشید واپس کر سکے. تو کئی دن وہ ساحل پر انتظار کرتا رہا لیکن کوئی جہاز نظر نہیں آ رہا تھا جس پہ وہ جا سکے. تو آخر کار اس نے یہ سوچا کہ وہ تو میں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اس عرصے میں اس وقت تک میں بہرحال رقم ادا کروں گا اور اللہ تعالیٰ میرا گواہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی میرا ضامن ہے. تو اس نے ایک لکڑی لی, اس میں سوراخ کیا اور اس میں 1000 اشرفی ڈال کر اور ساتھ وہ خط لکھ کر کہ میں نے بڑی کوشش کی ہے, مجھے سواری نہیں مل سکی, تو میں یہ اللہ تعالیٰ کو اپنے ضامن ٹھہرایا ہے, اللہ تعالیٰ کو گواہ ٹھہرایا ہوا ہے, اس لیے دوسری کے بھروسے پر یہ لکڑی ڈالتا ہوں سمندر میں. اور پھر دعا کی کہ اللہ تیری خاطر میں نے کیا, تیری خاطر اس شخص نے مجھے دیا تھا قرض اور تو میرا ضامن اور گواہ ہے, اس لیے اس تک پہنچا بھی تھے. تو خیر اتفاق سے جس دن کا وعدہ تھا قرض کی واپسی کا, جس شخص نے قرض دیا تھا وہ بھی دوسری طرف سمندر کے کنارے ابھی کھڑا ہوا کہ شاید جہاز آتا ہو تو میرا جس نے میرا قرض واپس کرنا ہے وہ آ جائے. تو اس کو جہاز تو کوئی نظر نہ آیا, البتہ ایک لکڑی تیرتی ہوئی نظر آئی, ایک ٹکڑا درخت کا. اس نے اس کو کنارے پہ آگے لگ گئی, اس نے اس کو نکال لیا, کھینچ لیا اور گھر لے گیا کہ جلانے کے کام آئے گی. تو گھر جا کے جب اس نے چیرا لکڑی کو پھاڑا کلہاڑے سے, تو اس میں سے 1000 اشرفی اور وہ خط نکل آیا. اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ وجہ ہوگی جس کی وجہ سے میں نہیں آ سکا. بہرحال کچھ دنوں کے بعد اس کو جہاز بھی مل گیا اور وہ جہاز پر بیٹھ کے پھر اس کے گھر پہنچ گیا اور جس سے قرض لیا تھا اس شخص کو بھی پیسے دینے کے لیے گیا کہ یہ لو اشرفی 1000 اپنی. تو جس نے قرض دیا تھا انہوں نے کہا کہ تم نے پہلے بھی کوئی مجھے بھیجی ہے رقم اس طرح؟ اس نے کہا ہاں یہ رقم بھیجی تھی میں نے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے پہنچا دی ہے اور عین وقت پہنچا دی ہے. تو یہ ہے عہدوں کا پاس کہ جب اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کوئی عہد کریں تو اللہ تعالیٰ کو مدد فرماتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ اصحاب جب کہ ابھی ہم بچے تھے جھوٹی قسمیں کھانے اور جھوٹی گواہی دینے اور عہد کر کے پورا نہ کرنے پر ہماری سرزنش فرمایا کرتے تھے. تو اعلیٰ اخلاق کی تربیت ہمیشہ بچپن سے ہی ہوتی ہے, اس لیے ہمیں بھی اپنے بچوں کو تربیت کی اطلاعات سے تربیت کرنی چاہیے. اور یہ نہیں کہ ابھی عمر نہیں آئی اس لیے تربیت کی ضرورت نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں جو بظاہر چھوٹی لگتی ہیں یہی بڑے ہو کر اعلیٰ اخلاق بنتی ہیں. حضرت ابو امامہ باہر بھی بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا مجھ سے کون عہد باندھتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام صوبان نے عرض کیا کہ حضور میں عہد باندھنے کے لیے تیار ہوں. حضور نے فرمایا تو عہد کرو کہ تم کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگو گے. اس پر صوبان نے عرض کیا حضور اس عہد کا اجر کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا جنت. اس پر صوبان نے حضور کے اس عہد پر عمل کرنے کا اقرار کیا. ابو امامہ کہتے ہیں کہ میں نے صوبان کو مکہ میں دیکھا کہ سخت بھیڑ کے باوجود بھی اگر وہ سواری کی حالت میں ہوتے تھے, گھوڑے پر بیٹھے ہوتے تھے, تو اگر چابک بھی گر جاتا تھا تو کسی کو یہ نہیں کہتے تھے کہ اٹھا کے دو, بلکہ اتر کر زمین پر سے اٹھاتے تھے. اور اگر کوئی شخص پکڑانا بھی چاہتا تھا تو نہ لیتے تھے بلکہ خود اتر کر اٹھاتے تھے کہ میں نے عام سروں سے عہد کیا ہوا ہے. تو یہ معیار ہیں عہد نبھانے کے. پھر حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ مجھے ابو سفیان نے بتایا کہ ہرقل نے انہیں کہا کہ میں نے تجھے یہ پوچھا تھا کہ محمد تم کو کس چیز کا حکم دیتا ہے, جس کا تم نے جواب دیا کہ وہ نماز, صدق, پاکدامنی, عہد پورا کرنے اور امانتیں ادا کرنے کا حکم دیتا ہے. سلسلے میں کہا اور یہی تو ایک نبی کی صفت ہے. پھر شہنشاہ روم مرتل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغی خط ملنے پر اپنے دربار میں سردار قریش ابو سفیان کو بلا کر جب بغیر تحقیق کچھ سوال کیے تو یہ بھی پوچھا تھا کہ کیا اس مدعی رسالت میں کبھی کوئی بدعہدی بھی کی ہے. تو ابو سفیان رسول اللہ کا جانی دشمن تھا مگر پھر بھی اسے ہرتل کے سامنے تسلیم کرنا پڑا کہ آج تک اس نے ہم سے کوئی بدعہدی نہیں کی. البتہ آج کل ہمارا ایک معاہدہ چل رہا ہے حدیبیہ کا تھا, دیکھیں اس میں وہ کیا کرتے ہیں. تو ابو سفیان کہتا ہے کہ میں ہرتل کے سامنے اس سے زیادہ اپنی طرف سے کوئی بات اپنی گفتگو میں حضور کے خلاف داخل نہیں کر سکا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عہدوں کی پابندی کی اس کو تلقین فرمائی ہے کہ بعض دفعہ مسلمانوں کی انتہائی تکلیف کی صورت حال میں بھی دیکھ کر کبھی عشق نہیں تھی. اس روایت ہے کہ صلح حدیبیہ میں ایک شرط یہ تھی کہ مکے سے جو مسلمان ہو کر مدینہ چلے جائے گا وہ اہل مکہ کے مطابق پھر واپس کر دیا جائے گا. تو عین اس وقت جو معاہدے کی شرطیں زیر تحریر تھیں اور آخری دستخط نہ ہوئے تھے, ابھی دستخط نہیں ہوئے تھے, ابو جنگل تاب انجیر انجیروں تن سنگھ کو قید کیا تھا مکہ والوں نے, مکہ کی قید سے فرار ہو کر آ گئے, بھاگ کر آ گئے اور رسول اللہ سے فریادی ہوئے اور تمام مسلمان اس درد انجیر منظر کو دیکھ کر تڑپ اٹھے, لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان سے ان کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے ابو جنگل سب صبر کرو, ہم بد اہبی نہیں کر سکتے, اللہ تعالیٰ عنقریب تمہارے لیے کوئی راستہ نکال لے گا. پھر صلح حدیبیہ کی ایک شک یہ بھی تھی کہ مسلمان بھاگ کر مدینہ جائے گا تو اسے واپس اہل مکہ کی طرف لڑایا جائے گا. اس شک پر مسلمانوں نے تکمیل معاہدہ سے بھی پہلے عمل کر دکھایا اور جیسے کہ مثال دی میں نے, اور نمائندہ قریش, یہ دوسری مثال ہے, نمائندہ قریش سہیل بن عمرو کے مکہ سے بھاگ کر آنے والے مسلمان بیٹے حامی, وہی مثال ہے. جیسا ابو جنگل کو دوبارہ اس کے بات کو سپورٹ کر دیا گیا جس نے اسے پھر اذیت ناک قید میں ڈال دیا. تو یہ ہے معاہدوں کی پابندی. پھر صلح کے زمانے میں مسلمانوں کی غیر معمولی کامیابیاں دیکھ کر قریش نے معاہدہ امن توڑنا چاہا اور قریش کے ایک گروہ نے اپنے حلیف بنو بکر سے ساز باز کر کے ایک تاریخ رات میں مسلمانوں کے حلیف بنو خزاع پر حملہ کر دیا. تو خزاع نے ہر میں کعبہ میں پناہ لی لیکن پھر بھی اس کے 23 آدمی نہایت بے درجی سے قتل کر دیے گئے. تو خود سردار قریش ابو سفیان کو پتہ چلا تو اس نے اس واقعہ کو اپنے آدمی کی شرمندگی قرار دیا اور کہا کہ آپ محمد ہم پر ضرور حملہ کریں گے. ادھر اللہ تعالیٰ نے بھی آنر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کی اطلاع بدلیا وہی اسی صبح کر دی تھی. تو آپ نے عائشہ کو واقعہ بتا کر فرمایا کہ منشاء الہی یہی معلوم ہوتا ہے کہ قریش کی اس بدہدی کا ہمارے حق میں کوئی بہتر نتیجہ ظاہر ہو. اور پھر 3 روز بعد قبیلہ بنو خزاع کے 40 شتر سواروں کا ایک وفد رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ بنو بکر اور قریش نے مل کر بدعہدی کرتے ہوئے شب خون مار کر ہمیں قتل عام کیا ہے, ہمارا قتل عام کیا ہے. تو اب معاہدہ حدیبیہ کی روح سے آپ کا فرض یہ ہے کہ ہماری مدد کریں. تو بنو خزاع کے نمائندہ عمرو بن سالم نے اپنے حال حال بیان کر کے خدا کی ذات کا واسطہ دے کر اسائے حق کی طرف سے جو دلاتے ہوئے عرض کیا, یا رب انی ناشد محمد خلفا ابینا و ابی الاطلدا, یعنی اے میرے رب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا واسطہ دے کر مدد کے لیے پکارتا ہوں اور اپنے آبا اور اس کے آبا کے پرانے حلف کا واسطہ دے کر عہد پورا کرنے کا خاصدار ہوں. تو خدا کی مظلومیت کا حال سن کر رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو دل بھر آیا, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے عیسائی عہد کے جذبے سے سرشار ہو کر فرمایا کہ اے بنو خزاع یقیناً یقیناً تمہاری مدد کی جائے گی، اگر میں تمہاری مدد نہ کروں تو خدا میری مدد نہ کرے. تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عہد پورا کرنے والا اور باوفا پاؤ گے. تم دیکھو گے کہ جس طرح میں نے اپنی جان اور بیوی بچوں کی حفاظت کرتا ہوں اس طرح تمہاری حفاظت کروں گا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو بکر کے ساتھ کیا گیا عہد پورا فرمایا اور 10,000 قریشیوں کے ساتھ لے کر ان پر ہونے والے مظالم کا بدلہ لینے کے لیے نکلے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو مکہ کی شاندار فتح عطا فرمائی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کے جان و مال اور تمام قسم کے آرام خدا کی امانت ہے، جس کو واپس دنیا میں امین ہونے کے لیے شرط ہے. لہذا کر کے نفس وغیرہ کے یہی معنی ہیں کہ یہ امانت خدا تعالیٰ کی راہ میں وقف کر کے اس طور سے جو قربانی ادا کر دے، اور دوسرے یہ کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ایمان کے وقت اس کا عہد تھا، اور جو عہد اور ایمان تو مخلوق کی اس کی گردن پر ہیں، ان سب کو ایسے طور سے تقویٰ کی رعایت سے بجا لاوے کہ وہ بھی ایک سچی قربانی ہو جاوے. کیونکہ دقائق تقویٰ کو انتہا تک پہنچانا یہ بھی ایک قسم کی موت ہے. یا فرماتے ہیں کہ انسان کی تمام روحانی خوبصورتی تقویٰ کی تمام باریک راہوں پر قدم مارنا ہے. تقویٰ کی باریک راہیں روحانی خوبصورتی کے لطیف نقوش اور خوشنما خط و خال ہیں، اور ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کی امانتوں اور ایمانی عہدوں کی حت الوسا رعایت کرنا، اور سر سے پیر تک جتنے قوا اور اعضاء ہیں، جن میں ظاہری طور پر آنکھ ہے یعنی انسان کے جتنے اعضاء ہیں اور جتنی طاقتیں ہیں، ان کے ساتھ جن میں ظاہری طور پر آنکھیں اور کان اور ہاتھ اور پیر اور دوسرے اعضاء ہیں، اور باطنی طور پر دل اور دوسری کی قوتیں اور اخلاق ہیں، ان کو جہاں تک طاقت ہو ٹھیک ٹھیک محلے ضرورت پر استعمال کرنا، اور ناجائز موازوں سے روکنا، اور ان کے پوشیدہ ہونے سے متنبع رہنا، اور اسی کے مقابل پر حقوق و عباد کا بھی لحاظ رکھنا، یہ وہ طریق ہے جو انسان کی تمام روحانی خوبصورتی اس سے وابستہ ہے. اور خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں تقویٰ کو لباس کے نام سے موسوم کیا ہے. چنانچہ لباس تقویٰ قرآن شریف کا لفظ ہے. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ روحانی خوبصورتی اور روحانی زینت تقویٰ سے ہی پیدا ہوتی ہے، اور تقویٰ یہ ہے کہ انسان خدا کی تمام امانتوں اور ایمانی عہد، اور ایسا ہی مخلوق کی تمام امانتوں اور عہد کی حت الوسا رعایت رکھے، یعنی ان کے دقیق در دقیق پہلوؤں پر، یعنی باریک ترین پہلوؤں پر بھی، گہرے مطالعے پر بھی، پہلوؤں پر بھی جتاب و مقدور کار بند رہے، جتنی طاقت ہے اس کو پابند رہے، ان کا ان کو بجا لائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اس سے کیے گئے اللہ تعالیٰ سے کیے گئے تمام عہدوں پر کاربند رہنے اور ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی مخلوق سے کیے گئے تمام وعدے اور عہد پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگیاں گزارنے والے ہوں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا
إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم